بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. رواه المسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے عشرہ ذی الحجہ کے، اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن نہ تراشے. ذی الحجہ کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے کو ہے، اور خاص کر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. قرآن کریم میں آخری پارہ اور سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، عشرہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں کی اور ان راتوں کی عبادت اتنی محبوب ہے کہ اتنے دوسرے دنوں کی نہیں، یعنی ان میں اجر و ثواب زیادہ ہے. اور کتنا زیادہ ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا راتوں کو، جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس میں جو راتوں کو عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان جیسا دوسری راتوں میں نہیں ہے. تو لیلۃ القدر میں کتنا اجر و ثواب ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اسی طرح دن میں جو روزہ رکھے، اور پھر خاص کر آگے جو یوم عرفہ آنے والا ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس سے پہلے کے جو دن ہیں ان میں اگر کوئی روزہ رکھے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ روزہ، ایک دن کا. اور راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی. اور اسی طرح اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں 2 بڑی اہم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسرا قربانی کی عبادت. چونکہ حج کے لیے ہر آدمی نہیں جا سکتا، مخصوص لوگ، اور وہ بھی اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہاں تک پہنچیں، تو کیا باقی لوگ محروم رہ جائیں گے؟ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باقی لوگ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کے ثواب میں سے ان کے ثواب کی طرح کا اجر و ثواب کچھ حصہ اللہ پاک ان کو بھی عطا فرما دے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا، چونکہ حاجی حضرات جب 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، تو احرام اس وقت تک نہیں کھولتے، اگر متمتع یا قارن ہوں تو اس وقت تک احرام نہیں کھولتے جب تک قربانی نہ ہو جائے، حاجیوں کی جو حج کی قربانی دیتے ہیں، اور وہ 10 ذی الحجہ کو دی جاتی ہے، تو جب تک قربانی نہ ہو جائے تو وہ احرام نہیں کھولتے. تو عام لوگ جو دوسرے ممالک میں ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو حاجیوں کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو وہ یہ کریں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں. جس طرح احرام کی حالت میں حاجی بال اور ناخن نہیں تراش سکتے، یہ پابندی ہے، تو یہ بھی اگر ایسا عمل کریں تو ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائیں گے اور اسی مشابہت آ جائے گی. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کی قربانی پر اثر پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ثواب ہے۔ قربانی کا تو پورا ثواب ملے گا ہر ایک کو، لیکن یہ ایکسٹرا ثواب اگر حاجیوں کے ساتھ مشابہت کوئی اختیار کرنا چاہے تو وہ یہ عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس کو مستحب لکھا ہے، یہ عمل مستحب اور مسنون ہے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔